हद तक देखो गफलत से बचना जिंदगी की सरहद तक।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید قرآن حمید میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. ہمیں چاہیے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت عالیہ نے ہمیں بڑا پیارا نسخہ دیا ہے کہ ہم متقی بن جائیں, پرہیزگار بن جائیں, ہم صحیح معنوں میں کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں. اس عظیم نسخے کا نام ہے 72 نیک اعمال کا رسالہ. اس 72 نیک اعمال کے رسالے میں 72 سوالات کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک سوال پیارے اسلامی بھائیو یہ ہے کہ کیا آج آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ بزرگوں کے مدنی چینل کا پروگرام فیضان شریعت دیکھ رہے ہیں. ذہن نصیب کہ ہم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم 72 نیک اعمال کا رسالہ حاصل کریں گے, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے, اور بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا بھی معمول بنائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کے پروگرام کا عنوان جو رکھا ہے ہم نے وہ مسلمانوں کو کفن دینا, یعنی دنیا سے جو چلے جاتے ہیں تو ان کو کفنانا کیسے ہے, غسل میت کا سلسلہ کیسے ہونا چاہیے, تدفین کا سلسلہ کیسے ہونا چاہیے, اور میت کو نہلانے, کفنانے, میت کے ساتھ جنازے کے ساتھ شریک ہونے, اور میت کو دفنانے, یہاں تک کہ قبر وغیرہ اس کو بنانے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں, اس کی کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں, انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. دعوت اسلامی کے دارالافتاء اہل سنت کے مفتی محمد سجاد حسین عطاری پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. عاشقان رسول اس ٹاپک پر جو ہے وہ سوالات کریں گے, اور انشاءاللہ مفتی صاحب کے پیارے پیارے جوابات انشاءاللہ سنیں گے اور اس سے برکتیں حاصل کریں گے, شریعت کا فیضان حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
شوکت عطاری عرض کر رہا ہوں گلستان جو سے. مرتضی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یہ جو میت کو ہم غسل دیتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی کوئی فضیلت ہے؟ اکثر دیکھا گیا ہے کچھ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ مجھے دینا نہیں آتا, کچھ لوگ دینا چاہتے ہیں, کچھ ان کے ساتھی بن جاتے ہیں, اس کے بارے میں بھی کوئی فضیلت ہے تو ارشاد فرمائیے تاکہ ہمیں بھی شوق پیدا ہو.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, میت کو غسل دینے کی بھی فضیلت آئی ہے, اسی طرح میت کو کفن پہنانے, اسی طرح میت کے لیے قبر تیار کرنے کی بڑی خوبصورت فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے. یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو کسی مسلمان کو اس کی آخری منزل تک پہنچانے کے لیے, یہ بھی مسلمان کا حق ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد اس کی تدفین کی جائے, یہ اس کا حق ہے ہم زندوں کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی میت کو غسل دے, کفن پہنائے, خوشبو لگائے, اور اس کو اٹھائے, اور اس کا نماز جنازہ ادا کرے, اور اگر میت میں کوئی عیب وغیرہ دیکھے تو اس کے عیب کو چھپائے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اپنی خطاؤں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے.
سبحان اللہ.
تو میت کو یہاں پر غسل دینے, کفن پہنانے, خوشبو لگانے, اٹھانے, جنازہ پڑھنے, اور پھر یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر غسل دیتے وقت میت کا کوئی عیب ظاہر ہو تو اس عیب کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے بلکہ اس کی ستر پوشی کرے, یعنی اس کو چھپائے. تو یہ سب کام کرنے پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی خطاؤں سے ایسا پاک صاف ہو جائے گا جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا.
سبحان
اسی
اللہ.
طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میت کو غسل دیا اور اس کے عیوب کی عیب کی پردہ پوشی کی یعنی عیب کو چھپایا تو اس کی 40 بار مغفرت کی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میت کو کفن پہنایا اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اس کو جنتی لباس سندس اور استبرق کا لباس پہنائے گا.
سبحان اللہ.
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میت کے لیے قبر کھودی تو اس کو قیامت تک ایسا ثواب دیا جائے گا کہ جیسے کوئی کسی کو گھر بنا کر اس میں بسا دیتا ہے تو گھر بنا کر بسانے کا جو ثواب ہے قیامت تک اس کے لیے وہ ثواب لکھا جائے.
سبحان اللہ.
تو یہ جتنے بھی کام ہیں تجہیز و تکفین کے یعنی کفن دینا تدفین کرنا میت کے لیے قبر تیار کرنا یہ سارے کام بیسے اجر و ثواب ہیں. بڑے شہروں میں تو عام طور پر گورکن مقرر ہوتے ہیں لیکن چھوٹے شہروں میں اور قصبوں اور گاؤں دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ قبر بناتے ہیں تو اس میں ضرورت ہوتی ہے کہ جو قبر بنانے والا ہے اس کی مدد کی جائے تو بہت سارے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں. اور اب اگر یہ قبر بنانے والا ثواب کی نیت سے قبر بناتا ہے اس کو بھی مبارک ہے کہ یہ قبر جو آج بنا رہا ہے تو اللہ پاک اس کو ایسا ہی ثواب دے گا کہ جیسے گھر بنا کر کسی کو اس میں بسا دیا.
سبحان اللہ.
تو اس نے بھی اس کے لیے گھر بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا.
سبحان
تو اللہ. لہٰذا قبر بنانے والے کو بھی یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ پاک مجھے ثواب عطا فرمائے.
سبحان اللہ.
اور اسی طرح کفن پہنانے والے کے لیے بھی ثواب ہے کہ آج یہ یہاں میت کو کفن پہنا رہا ہے اللہ پاک سندس اور استبرق کے جنتی لباس اس کو پہنائے گا. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اور پھر اس کی 40 بار مغفرت ہو جاتی ہے.
سبحان اللہ.
کہ جو غسل دے اور اس کے عیوب کو چھپائے تو یہ سارے کام ثواب کے کام ہیں لیکن ان کو ہم سیکھنے سے پیچھے ہٹتے ہیں اور ہمیں اپنے جو قریبی عزیز و اقارب ہوتے ہیں ان کو کفن پہنانے غسل دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا اور ہم دوسروں کو بلا رہے ہوتے ہیں کہ آئیں آپ یہ کریں. تو اس لیے غسل دینے کا طریقہ کفن پہنانے کا طریقہ یہ طریقے تو تمام مسلمانوں کو آنے چاہیے اور یہ ثواب کے کام بھی ہیں. اور ایک باہر سے آ کر کوئی غسل اور کفن دے اور ایک بیٹا یا قریبی رشتہ دار غسل اور کفن دے دونوں میں فرق ہے. عام طور پر لوگ بتاتے ہیں کہ باہر جا کر جو غسل دیا جاتا ہے وہ تو اجرت پر کام کرتے ہیں ایسے پانی بہا دیتے ہیں.
اللہ.
اب یہ دیکھیں کہ جو ایسے پانی بہا دے اور جب بندہ اپنے ہاتھوں سے میت کو اٹھائے گا اپنے باپ اپنے بھائی اپنے قریبی رشتہ دار کو تو پھر اس کو احساس بھی ہوگا دل پہ چوٹ بھی لگے گی اور پھر جس اخلاص اور خلوص کے ساتھ یہ غسل دے گا یہ کفن کی تیاری کروائے گا تو ایک باہر کے آدمی اور ایک اپنے قریبی عزیز میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور پھر اپنا والد ہو دوسروں کے حوالے کر دیں تو یہ مناسب نہیں ہے. بہرحال جس کو آتا ہے وہ کرے جس کو نہیں آتا تو وہ کوشش کرے کہ کسی نیک صالح شخص سے غسل وغیرہ دلوائے تجہیز و تکفین کے معاملات ان کے ذریعے سے جو ہے وہ کروائے تاکہ صحیح اور سنت کے مطابق سارے کام ہو جائیں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں کتنا پیارا مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. ایمان تازہ ہو گیا یقین کریں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمان دنیا سے چلا گیا ہے اس کے ساتھ جتنے معاملات ہیں اگر بندہ اس میں شامل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب کے خزانے عطا فرما رہا ہے. یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ الحمدللہ آپ کی میری دعوت اسلامی الحمدللہ مختلف شعبہ جات میں کام کر رہی ہے. یہیں پہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ تجہیز و تکفین کے حوالے سے بھی ہے تو اس کی خدمات بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. مزید یہ کہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے اور دنیا بھر میں الحمدللہ اس شعبے سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں وہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی. دنیا کے آپ کسی بھی ملک کے اندر ہیں اللہ نے چاہتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے فیضان آن لائن اکیڈمی میں باقاعدہ داخلہ لے لیں اور اس کے بعد باقاعدہ کورس کر لیں آپ نماز جنازہ کا طریقے کا حوالے سے، تجہیز و تکفین کے حوالے سے، آپ جو کورس انہیں کہیں گے نا اللہ نے چاہا تو آپ کے وقت کے مطابق آپ کو وہ کورس کروا دیں گے۔ مزید یہ کہ دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف ہوتا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 1-1 ماہ کے لیے سفر کرتے ہیں۔ ان مدنی قافلوں میں الحمدللہ تجہیز و تکفین، نماز جنازہ کا طریقہ وغیرہ سکھانے کا سلسلہ بنتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جڑے رہیں، انشاءاللہ الکریم یہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ کوئی عاشق رسول سوال کرنا چاہیں تو وہ کر
سکتے۔ یہاں پر بڑے ایڈمنسٹریٹر گورکھن ہوتا ہے، تو اب جو ہے گورکھن کھدائی کرتا ہے قبر کی، اب اس کا ثواب گورکھن کو ملے گا یا جو پیسے لگا رہا ہے اس کو ملے گا؟
اللہ،
جو بنوا رہا ہے قبر، ان ثواب کا بھی ہوتا ہے نا تعلق۔ تو گورکھن تو اپنے مزدوری، وہ تو کام کر رہا ہے خالی، اب جو پیسہ لگا رہا ہے ثواب کس کے حصے میں آئے گا؟
دیکھیں، ثواب تو یہ اس کے لیے ہے کہ جو فی سبیل اللہ قبر کو کھودتا ہے، اور یہاں نہ پیسے دینے والا کھود رہا ہے اور گورکھن اپنی اجرت لے رہا ہے، اور اگر اس کی ثواب کی نیت ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید رکھے کہ ثواب بھی عطا ہو، لیکن جو پیسے لے کر کام کر رہا ہے تو وہ اپنا جو یوں سمجھے ثواب ہے وہ بیچ چکا۔ تو یہ جو ثواب بیان کیا گیا قبر کو تیار کرنے کا، تو یہ ثواب اس کے لیے جو فی سبیل اللہ جو 25-30 ہزار دے رہا ہے نا، تو 25-30 ہزار سے ثواب یہ قبر کھودنے والا حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ میت کو قبر تک پہنچانے میں انتظامات کرنے کا جو ثواب ہے وہ ملے گا، اور جو خاص قبر کھودنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے یہ وہی اسی کو ملے گی جو خود اپنے ہاتھوں سے قبر کو تیار کرے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ۔ میرا سوال ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ نماز جنازہ ایک دفعہ ہوتا ہے، غائبانہ بھی لوگ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، تو یہ کس طرح جائز ہے؟
نماز جنازہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، نماز جنازہ کی تکرار یعنی بار بار پڑھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ فقہا نے ایک صورت بیان کی ہے کہ اگر میت کے قریبی ولی جو ہے اگر اس نے ادا نہیں کی ہے اور لوگوں نے اس کی اجازت کے بغیر پہلے پڑھ لی ہے اور اب وہ آیا، تو اب دوسری دفعہ بھی نماز جنازہ ہو سکتی ہے، لیکن جو پہلی مرتبہ نماز جنازہ پڑھ چکے ہیں وہ دوسری نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو صرف ایک صورت ہے کہ اگر قریبی ولی نے ادا نہیں کی ہے اور لوگوں نے اپنے طور پر پہلے ادا کر لی، تو اب یہ چونکہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، اس نے نہیں پڑھی تھی، اس کا حق باقی ہے، تو اب اس کے ساتھ اگر دیگر لوگ جنہوں نے پہلے نہیں پڑھی ہے وہ بھی پڑھتے ہیں تو جائز ہے۔ اگر قریبی ولی پہلے پڑھ چکا ہے تو اب کسی کے لیے بھی دوسری مرتبہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو نماز جنازہ کی تکرار سے متعلق ہو۔ رہا یہ کہ غائبانہ نماز جنازہ، تو غائبانہ نماز جنازہ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے، تو غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ جنازہ سامنے ہو، تو غائبانہ میں تو سامنے میت ہی نہیں ہوتی ہے، تو جو نماز جنازہ ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا جائز نہیں ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سر میرا سوال یہ ہے، میت کو کفن میں کتنے کپڑے دیے جاتے ہیں؟
مرد کے کفن میں 3 چیزیں سنت ہیں، لفافہ، ازار اور قمیص، جس کو کفنی بھی کہا جاتا ہے۔ لفافہ وہ ہوتا ہے کہ جو سر اور پاؤں دونوں سے زیادہ ہو، یعنی سر کی طرف بھی کچھ بچا ہوا ہو اوپر اور پاؤں کی طرف بھی، پاؤں سے بھی کچھ زائد ہو، تاکہ اس کو سر کی طرف بھی گرا باندھ سکیں اور پاؤں کی طرف بھی۔ اور اس کے بعد ازار ہوتا ہے جس کو تہمت بھی کہتے ہیں، اور تہبند جو ہے یہ پاؤں تک ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو سنت ہے مرد کے لیے وہ ہے قمیص، جس کو کفنی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے وہ گردن سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، یہ مرد کے لیے سنت ہے۔ عورت کے کفن میں بھی یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی لفافہ بھی ہوگا، اظہار بھی ہوگا، قمیص بھی ہوگی، لیکن اس میں دو چیزیں اور زیادہ ہوتی ہیں، ایک اوڑھنی ہوتی ہے اور ایک سینہ بند ہوتا ہے۔ تو یہ عورت کے جو ہے کفن میں پانچ چیزیں سنت ہیں۔ اور کفن کفایت یہ ہے، یعنی اگر سنت طریقے کے مطابق کپڑا یا کفن دستیاب نہیں ہے تو کفایت مرد میں دو چیزیں ہیں، عورت میں تین چیزیں ہیں، لفافہ، ازار، اوڑھنی، یا پھر لفافہ، قمیص، اوڑھنی۔ جبکہ مرد کے کفن کفایت میں دو چیزیں ہیں، لفافہ اور ازار۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جب شوہر مر جاتا ہے تو کیا بیوی اس کو چھو سکتی ہے، اور جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا قبر میں اتار سکتا ہے شوہر، ہاں چھو سکتا ہے اس کو نہیں چھو سکتا؟
جب عورت کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کا منہ بھی دیکھ سکتا ہے اور اس کو چھو بھی سکتا ہے کفن کے اوپر سے، کفن کے بغیر اس کا چھونا جائز نہیں، اور اسی طرح کندھا بھی دے سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب زوجہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کندھا نہیں دے گا، حالانکہ پورے شہر والے دیگر غیر محارم کندھا دے رہے ہیں اور شوہر نے تو اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو یہ غلط کنسیپٹ ہے عوام میں۔ تو اس لیے وہ کندھا بھی دے سکتا ہے اور منہ بھی دیکھ سکتا ہے اور کفن کے اوپر سے چھو سکتا ہے بلا حیل، یعنی اگر کپڑے کے بغیر جسم کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب قبر میں اتارنے کا معاملہ ہو تو یہ ایک عمومی مسئلہ قبر میں اتارنے کا ہے کہ جب خواتین کا جنازہ ہو اور قبر میں اتارا جا رہا ہو تو قبر کے اوپر چادر تان دی جائے، اور جو عورت کا جنازہ ہے اس کے اوپر بھی چادر ہونی چاہیے، کفن کے اوپر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، صرف محارم جو اس کے محرم ہیں، یعنی اولاد ہے، بھائی ہیں، باپ ہے، تو محارم اتاریں۔ تو محارم کے ساتھ اگر شوہر بھی جو ہے شامل ہو جائے تو شرن کوئی حرج نہیں ہے، شوہر بھی زوجہ کو قبر میں اتار سکتا ہے۔ البتہ محارم کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں وہ یہاں پر نہ آئیں، کیونکہ جنازہ اتارتے وقت کفن پر بھی نظر پڑنا اچھا نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ کفن جو ہے وہ کھل بھی سکتا ہے، تو اس لیے چادر تان کر پردہ کر لیا جائے تاکہ اجنبی لوگوں کی میت پر نظر نہ پڑے۔ اور پھر قبر میں اتارنے کے بعد صلیبیں دینے تک غیر محارم کو قریب نہیں آنا چاہیے، تو جب صلیبیں وغیرہ دے لیں تو پھر اس کے بعد قبر کے اوپر مٹی ڈالی جائے۔ خواتین کے جنازے میں اور ان کو قبر میں اتارتے وقت یہ اہتمام جو ہے وہ کیا جائے، یہ عورتوں کے پردے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ہے حکم دیا گیا، چاہے وہ خاتون اپنی زندگی میں پردہ کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی، لیکن شریعت کا حکم دونوں کے لیے ایسا ہی ہے کہ شریعت نے دونوں کے پردے کا لحاظ رکھا ہے اور حکم یہ دیا ہے کہ اس کو اس کے محارم ہی قبر میں اتاریں اور اجنبیوں کی نظر اس کے کفن پر بھی نہ پڑے۔ عورت بھی اپنے شوہر کا منہ دیکھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔
قبر کی جگہ پہلے سے پہلے خریدنا جائز ہے؟
قبر کی جگہ خریدنا، بک کروانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ قبرستان وقف ہوتا ہے اور وقف کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، اور وقف کو یوں خریدنا اور بیچنا بھی جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو جو لوگ پہلے سے قبر بک کروا کر رکھتے ہیں یا خریدتے ہیں اور خرید کر اس کے اوپر جو ہے وہ عارضی قبر نما بنا دیتے ہیں، شرعاً یہ جائز نہیں ہے، یہ وقف کی زمین میں غلط تصرف کرنا ہے اور یہ ناجائز اور گناہ ہے۔
اچھا مفتی صاحب، یہ تو قبرستان کے حوالے سے ہے نا، تو اگر بھی اپنی زمین کے اندر بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنی زمین کے اندر قبر بناتے ہیں، تو اپنی زمین پر ہی یا جگہ خرید کر الگ سے قبرستان سے ہٹ کر تدفین کا عمل کرنا کیسا ہے؟
ان کا جو سوال تھا وہ تو عمومی طور پر جو ہوتا ہے وہ قبرستان میں لوگ قبریں خریدتے ہیں،
اللہ
کہ پہلے سے بکنگ کروا کے رکھتے ہیں، وہ تو ناجائز ہے. اور ویسے لوگ مسلمانوں کی قبروں کے لیے جگہ خرید کر وقف کر دینا،
صحیح صحیح،
یہ تو ویسے ثواب ہے، یہ تو گویا کہ خرید کر قبرستان کو وقف کرنا ہے. اور اس کی بالخصوص بڑے شہروں میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ لوگ اپنی بلڈنگیں عمارتیں تو بنا رہے ہیں اور سوسائٹیاں بن رہی ہیں رہائش کے لیے، لیکن ان سوسائٹیوں سے اٹھنے کے بعد، ان مکانوں سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد کون سی سوسائٹی ہے؟ وہ قبرستان کی سوسائٹی ہے، لیکن قبرستان وقف نہیں ہو رہے. لہذا قبرستان کا وقف کرنا یعنی جگہ خرید کر مسلمانوں کے دفن ہونے کے لیے جگہ کو وقف کرنا، یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے. تو اگر کوئی اس نیت سے بڑی زمین خرید کر یا جتنی بھی اللہ پاک نے وسعت دی ہے خرید کر اس کو قبرستان کے لیے وقف کر دیتا ہے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے. یا اسی طرح کوئی اپنے خاندان کے لیے جگہ خرید لیتا ہے اور کہ اس میں ہمارے خاندان کے افراد جو ہے وہ دفن کیے جائیں گے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن قبرستان کی زمین نہیں خریدی جائے گی، عام زمین خریدی جا سکتی ہے اور اس کو خرید کر قبرستان بنایا جا سکتا ہے. البتہ یہ کہ کسی جگہ پر اکیلے قبر بنانا، تو اس کو منع کیا علماء نے کہ مسلمانوں کو قبرستان ہی میں دفن کیا جائے. ہاں اگر قبرستان میں جگہ ہی نہیں ہے، اب کسی جگہ پر جو اس کی ملکیت والی جگہ ہے وہاں پر تدفین کر دی ہے تو شرعاً یہ ناجائز نہیں ہے، ایسا کرنا جائز ہے.
کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اسی کے لوائقین، اس کے یعنی دادا نانا کے اس میں ڈال دیا جائے تو یہ جائز ہے؟
یہ بھی ہمارے معاشرے میں فی زمانہ بدقسمتی سے یہ بات رائج ہو چکی ہے، اور کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ قبرستان میں جاتے ہیں تو گورکن یہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کے کسی عزیز کی قبر ہے، اس کو انتقال ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ تو اگر وہ 4-5 سال ہو جاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ اسی میں دفن کر دیں، تو یہ ناجائز اور حرام ہے.
اللہ،
چاہے وہ 4-5 سال ہوئے ہوں چاہے 100 سال ہوئے ہوں، کسی مسلمان کی قبر کو کھودنا یہ حرام ہے. تو لوگ جو کھود کر دوسرے اپنے کسی عزیز کی یا کسی کی بھی تدفین کر دیتے ہیں، یہ ناجائز و حرام کام کرتے ہیں، تو اس سے بچنا ضروری ہے. اور یہ صرف اور صرف کس کے کہنے پر؟ گورکن کے کہنے پر یا سنی سنی پر، یا پھر یہ کہ تکلیف سے بچنے کے لیے کہ کہاں قبر تلاش کریں گے، اس میں جائیں گے تو بس اسی میں ہی ڈال دو، یہ ایسا کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے. مسلمان کی قبر کو کھودنا حرام ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں، چاہے اس کے باپ کی قبر ہو چاہے اس کی ماں کی قبر ہو. بلکہ بعض لوگ تو اس کو فخر بھی سمجھتے ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو بعض برکت بھی سمجھتے ہوں کہ ماں کی قبر میں چلا گیا، حالانکہ انہوں نے ناجائز اور حرام کام کیا ہے. اور یہ جہالت کی وجہ سے ہیں، لا علمی کی وجہ سے ہیں. جو مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے وہ گورکن سے پوچھ رہے ہیں، کہ جس کو کچھ بھی دین کا علم نہیں ہے اس کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے قبروں کو کھود کر دیگر مسلمانوں کی تدفین کر رہے ہیں، ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے.
مفتی صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ قبر کے اوپر قبر بنانا کیسا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ جماعتیں ہیں جو قبرستان میں جگہ لے لیتے ہیں اور پھر وہیں مطلب ان کی برادری کے لوگ صرف دفن ہوتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا ہے؟
قبر پر قبر بنانا جائز نہیں ہے. تدفین کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر دفن کرنا. مسلمان کی عظمت اور مسلمان کی حرمت کے مرنے کے بعد اس کے قبر کا معاملہ ظاہر نہ ہو، اس کا جسم ظاہر نہ ہو، اس کا گلنا سڑنا لوگوں پر ظاہر نہ ہو، اسی لیے تو شریعت نے تدفین کا حکم دیا ہے. اور اسی مقصد کے لیے کہ مرنے کے بعد اس کے معاملات ظاہر نہ ہوں، یہ حکم دیا ہے کہ قبر کا گڑا بھی گہرا ہونا چاہیے،
اللہ،
تاکہ کوئی جانور میت کو نقصان نہ پہنچائے. اور قبر اگر کم گہری ہے تو بارش کی وجہ سے، طوفان آندھی یا مٹی اڑ جانے کی وجہ سے زہر بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے حکم دیا کہ گہرا ہونا چاہیے تاکہ ان تمام صورتوں میں وہ زہر نہ ہو میت، اور اس کے جو حالات ہیں وہ لوگوں پر نہ کھلیں، جو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے وہ لوگوں پر زہر نہ ہو۔ تو آپ جب قبر پر قبر بنائیں گے تو دیوار بنائیں گے، تو جب قبروں کی مضبوط دیواریں گر جاتی ہیں تو قبر کی دیواریں گریں گی تو میت ظاہر ہوگی، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، تدفین زمین کے اندر کی جاتی ہے۔ باقی جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ برادروں کے لیے جگہ خرید لی جاتی ہے، پہلے بھی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ قبرستان میں جگہ خرید لینا، چاہے وہ انفرادی طور پر خریدی جائے یا برادری کے لیے خریدی جائے، یہ شرعاً ناجائز ہے کہ قبرستان کی زمین قابل فروخت نہیں ہے، یعنی ایسی زمین نہیں ہے کہ جس کی خرید و فروخت کی جا سکے۔ جو جگہ وقف ہو چکی ہے اس کی خرید و فروخت یعنی اس کو بیچنا، اس کا خریدنا ناجائز، حرام اور گناہ ہے۔
ماشاء اللہ تعالی، ہم مدنی چینل کا پروگرام دیکھ رہے تھے فیضان شریعت، الحمدللہ آج میت کے کفن کے حوالے سے، میت کے دفن کے حوالے سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملا ہے، تو ہمیں چاہیے یوں ہی سلسلہ یہ مدنی چینل کا پروگرام دیکھتے رہیں، انشاءاللہ اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ امیری اہل سنت دامت برکاتہ مالیہ، ہمارے شیخ طریقت نے جو ہے وہ مدنی وصیت نامہ تحریر فرمایا ہے، مدنی وصیت نامے کے اندر الحمدللہ جہاں دیگر امیر رسوں کی وصیتیں ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میت کو جو ہے وہ دفنانے کا طریقہ، میت کے کفنانے کا طریقہ، میت کو کفن کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، تو میں آپ تمام عاشقان رسول سے عرض کروں گا کہ مدنی وصیت نامے کو حاصل کر کے اس کا مطالعہ کرنے کی ترکیب بنا لیں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کو سیکھ کر اس شریعت کا فیضان لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
علم دی سیکھنا ہے ہم حد سے لحد تک، دیکھو غفلت سے بچنا زندگی کی سرحد تک۔